الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أو كما قال تعالى. صدق الله العلي العظيم. دروس شریف پڑھ لیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، بھائیوں، گزشتہ کئی سالوں سے رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد فوری طور پر جو جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے، اس کے خطبے میں، گزارشات میں ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ گزشتہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے کیا تربیت حاصل کی. اور زندگی کے اگلے 11 ماہ ہم کیسے گزاریں کہ آئندہ ماہ رمضان مبارک کے آنے پر ہمیں احساس ہو کہ دوبارہ جو ہماری تربیتی ورکشاپ شروع ہو رہی ہے، اس میں ہم پہلے کی نسبت اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لائیں گے. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یاد دہانی کراتے رہنے کا حکم دیا ہے. سورہ زاریات میں ہے: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خیر خواہی اور نصیحت کا حق ادا کرتے رہیے، کیونکہ آپ کی نصیحت اور یاد دہانی ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ہے. اسی طرح سورہ قاف کی آیت نمبر 45 میں ہے: فذکر بالقرآن من یخاف وعید. جو لوگ میری وعید سے ڈرنے والے ہیں یا جن کو میری وعید کا ڈر ہے، انہیں قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو تذکیر کرتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے، اس لیے کہ ما انت بنعمت ربک بکاہن، آپ پر آپ کے رب کا کرم ہے کہ آپ جنوں سے خبر لے کر بتانے والے نہیں. آپ تو وحی کی حقیقت کو جبریل امین کے ذریعے سے حاصل کر کے وحی کی روشنی میں انسانوں کو رہنمائی میسر کرنے والے. ولا مجنون، اور نعوذ باللہ، آپ کی بات کوئی کسی دیوانے کی بڑھ نہیں ہے. لہذا آپ کی نصیحت معمولی حیثیت نہیں رکھتی، وہ ایک ٹھوس بنیادیں رکھنے والی بات ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا فذکر انما انت مذکر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے منصب نبوت میں جہاں اور باتوں کو شامل کیا ہے وہاں یہ بھی آپ کے فرائض منصبی میں سے ہے کہ آپ انہیں یاد دہانی کراتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام سونپا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو قرآن وحی کی صورت میں اترا اس پورے قرآن کو اللہ نے تذکیر کرا دیا۔ خود قرآن تذکیر ہی تذکیر ہے، فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ قرآن نصیحت کا سامان ہے، اب جو چاہے اس سے اپنی یاد دہانی کر سکتا ہے، اپنی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک جملہ بڑا خوبصورت، ویسے تو قرآن کی ہر آیت خوبصورت ہے لیکن انسانی مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا سورۃ تکویر میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور لوگوں تم جاتے کہاں ہو، اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت تو ہم نے قرآن کی صورت میں تمہیں عطا کر دی۔ قرآن اور قرآن کی تشریح بزبان نبوت و رسالت یعنی حدیث، قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، اَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہیں۔ وہ جو آپ عام ایک جملہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کبھی کبھی کہ کدھر جاتے ہو، کہاں کا خیال ہے، بیماروں کا یہ ہسپتال ہے، ایک سطحی سا جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اَيْنَ تَذْهَبُونَ، بھئی کہاں جا رہے ہو تم، اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، قرآن کی صورت میں سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت کا سامان تمہارے سامنے ہو۔ تو یاد دہانی ایمان والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آج کی یہ نشست ایک طرح سے گزرے ہوئے مہینے کے بارے میں یاد دہانی، لہذا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ذرا اس پر توجہ دیجئے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو یہ احساس ہو کہ اچھا یہ تھا رمضان اور یہ تھے اس کے تربیتی پہلو، ہم نے تو اس پر کبھی نگاہ ہی نہیں ڈالی۔ تو اللہ کرے آج ہی اس پر نگاہ پڑ جائے تو یقیناً یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ماہ رمضان المبارک ایک دور کا خاتمہ نہیں بلکہ در حقیقت ایک نئے دور کا آغاز ہے، یعنی رمضان انتہا نہیں ابتدا ہے۔ رمضان اگرچہ رخصت ہوا لیکن اس کے تقاضے، شریعت اور اس کے احکام، اللہ تعالی اور اس کے بندے کا اللہ سے تعلق بہرحال باقی، اس لیے ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک میں کئی پہلوؤں اور کئی حوالوں سے جو ہماری تربیت ہوئی ہے اس تربیت پر آنے والی زندگی میں ہم کہاں تک عمل کر رہے ہیں۔ دنیا میں تربیتی ورکشاپ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ سروس کا دورانیہ اس تربیت کے مطابق گزارا جائے، شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم ورکشاپ ہوتی رہتی ہیں، کسی بھی ٹریننگ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اگر ایسا ہو کہ اگلے ہی روز اس ٹریننگ کے برعکس کام شروع کر دیا جائے اس ٹریننگ کے برعکس کام شروع کر دیا جائے تو دو صورتوں میں کوئی ایک بات یقینی ہوتی ہے، یا تو یہ کہ یہ ورکشاپ اپنا مؤثر کریکولم نہیں رکھتی، اس کا کوئی نصاب نہیں، کوئی مؤثر نصاب نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ورکشاپ کامیاب نہیں ہوئی، یا پھر یہ کہ تربیت لینے والوں نے اسے کوئی امپورٹنٹ اور اہمیت نہیں. یقینی بات ہے کہ پہلی صورت تو ممکن نہیں، کیونکہ روزوں کے تربیتی مقاصد کی اہمیت خود اللہ تعالی نے بیان کی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. مثلا روزوں کے تربیتی پہلوؤں کے حوالے سے خود اللہ تعالی نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے ہم نے پہلوں پر فرض کیے. اس جملے میں ایک خاص بات پوشیدہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے احکام میں انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ کسی حکم کا پابند نہیں بنایا گیا. شریعت کے جتنے احکام ہیں ان میں انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ احکام کا پابند نہیں بنایا گیا، اس لیے جملہ کہا گیا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تم ہی پر فرض نہیں ہوئے بلکہ تم سے پہلوں پر بھی فرض ہوئے. اس طرح بار بار یقین کیجئے یہ خراب ایسی ہوئے اسی لیے ہیں کہ مسلسل آپ حضرات ٹریننگ کرتے رہتے ہیں تو اس سے یہ ہوا کہ دو ایسی خیر سے خراب ہو. آپ عملے کے سپرد کام چھوڑیے، آپ کی مہربانی. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم نے انسانوں کو ان کی وسعت سے زیادہ احکام کا مکلف نہیں بنایا. روزوں کے بارے میں فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تنگیاں تمہارے لیے پیدا نہیں کرنا چاہتا. سورہ نساء میں ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، انسان کے ضعیف اور کمزور ہونے کا اس کے خالق کو پوری طرح سے علم ہے، لہذا وہ اپنے احکام میں تمہارے لیے تخفیف کرتا ہے. ہو اجتباکم بما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہیں چنا ہے اور دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نمائندوں کو روانہ کرتے تو انہیں فرمایا کرتے تھے کہ بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، دین سے متنفر نہ کرو، یسرو ولا تعسرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو. انتم میسرین ولستم معسرین، تم آسانیاں لوگوں تک بیان کرنے والے ہو، مشکلات کھڑی کرنے والے نہ ہو. لیکن یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ آسانیوں سے مراد وہ آسانیاں ہیں جو شریعت نے پیدا کی، اور احکام میں تخفیف سے مراد وہ تخفیف ہے جو گنجائش شریعت نے دی ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم ناجائز امور کو اپنی ضرورت کے تحت جائز قرار دے لیں تو یہ اس کی غلط سوچ ہے، یہ اس کی سوچ کا نقص ہے. شریعت نے جو رعایت دی ہے وہ اسی حد تک ہے جتنی شریعت نے دی. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے کسی حکم میں ہمارے لیے استطاعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، اور جہاں معاملہ استطاعت سے ذرا سا باہر ہوا ساتھ ہی رعایت کا اعلان اللہ کی طرف سے سنا دیا. چنانچہ آپ دیکھیں روزوں کے بارے میں فرمایا فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو واقعتاً بیمار ہے اور یا سفر پر ہے، وہ بعد میں اپنی قضا کر لیں.
حج کے بارے میں فرمایا فمن کان منکم مریضاً او بہ اذن برأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک.
جو بیمار ہے یا اس کے سر میں پھوڑے پھنسیاں ہیں اور وہ بال نہیں کٹوا سکتا یا منڈوا سکتا تو وہ روزے رکھے گا, صدقہ دے گا, قربانی دے گا, رعایت فوراً آ گئی.
نماز کے بارے میں فرمایا فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ. سفر میں ہو تو تمہارے لیے قصر کی اجازت ہے. حرام کے بارے میں فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اگر مجبوری ہے ایسی کہ بالکل مرتا ہے تو اب حرام اس کے لیے اس حد تک حلال ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے. کلمہ کفر کے بارے میں فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. کسی پر اس قدر جبر ہے کہ کنپٹی پر رکھ دیا گیا ہے مثال کے طور پر ریوالور اور کہا گیا ہے کہ کلمہ کفر کہو ورنہ تمہیں مار دیں گے,
تو زبان سے کلمہ کفر ادا کرنا اس کے لیے بھی جائز.
وہ یہ ساری رعایتیں ہیں جو شریعت دے رہی ہے. تو رمضان کے مہینے کے بارے میں پہلی تربیت تو ہمیں یہ ہوئی کہ احکام شریعت میں سے کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسانی استطاعت سے باہر. دوسری بات, دوسرا تربیتی پہلو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کرتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی کی زندگی اختیار کرو. تقوی کی زندگی سے مراد کیا ہے؟ نافرمانی سے بچ بچ کر زندگی گزارنا. گناہ سے بچاؤ کا نام تقوی ہے, یعنی اعمال صالحہ بجا لانے کا نام حسنات ہیں, خیرات ہیں, نیکی ہے. لیکن تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی ہے گناہ سے بچ بچ کر زندگی گزارنا. ایک اور تیسرا حوالہ دیکھیے, فرمایا ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس جملے میں یہ بیان فرمایا کہ شریعت کے تمام احکام, روزوں سمیت شریعت کے تمام احکام تمہاری بہتری کے لیے, انسانوں کی بہتری کے لیے. اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی مفاد نہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل و دانش رکھنے والوں, قصاص کے نظام میں تمہارے لیے بہتری ہے. انسانی خون جس قدر آج عرضہ ہو گیا ہے اور بلی کتے مارنے کا شاید کا مارنا شاید مشکل ہو, لیکن انسان کا مارنا اس سے بھی زیادہ آسان بن گیا ہے اور ہو چکا ہے. اس میں قصاص کی اہمیت کو ذرا سمجھیے. اگر قصاص کا نظام موجود ہو تو پھر یقیناً ایسا نہ ہو جو آج ہو رہا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. قصاص کے نظام میں تمہارے لیے زندگی ہے. اسی طرح وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گنتی پوری کرو. یعنی اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ احکام شریعت بلا کم و کاست پوری طرح بجا لانا لازمی ہے. اس میں ہم کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق چاہیں تو کچھ چھوڑ دیں اور کچھ رکھ لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے پروردگار, میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کروں, تیرا شکر بجا لاؤں اور عبادت کو عمدگی سے بجا لاؤں. یعنی اس کے جتنے تقاضے ہیں ان کے مطابق بلا کم و کاست بجا لانا, یہ گویا اس آیت میں ہماری رہنمائی ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جو تمہیں پسند ہے وہ تم نے قبول کر لیا ہے اور جو تمہیں ناپسند ہے خدا نخواستہ, وہ چاہے اللہ اور اس کے رسول کا صریح حکم ہی کیوں نہ ہو, اس کو تم قبول نہ کر رہے. اسی طرح رمضان مبارک کے مہینے میں غور کیجئے ذرا, فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ احکام رمضان کے اور اعتکاف کے یہ سب حدود اللہ ہیں اور ان کی خلاف ورزی تم سے تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. گویا اس مہینے میں یہ ان آیات کی روشنی میں ہماری تربیت ہو. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے مہینے کا تذکرہ کیا اس کے حوالے سے حضور نے فرمایا ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ. اس جملے کے ذریعے سے ہماری یہ تربیت ہوئی کہ حکم ربانی پر اپنی نفسانی خواہشات کو ہم نے قربان کرنا. کیونکہ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے اوامر ربانی میں خود کو محدود کر لینا اور منہیات ربانی کی باڑ پر رک جانا. وہ باڑ جو اللہ نے نہیں کے ذریعے سے لگائی ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, جو کرنا ہے ان کے اندر محدود کرنا, اپنے آپ کو جن سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے رک جانا. اس صبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, ایسے صبر کرنے والوں کو ہم بے حساب اجر عطا کریں. ان اللہ مع الصابرین, ان صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ. اسی طرح اس مہینے میں ہمدردی اور غمخاری کی تربیت ہم نے حاصل کی. حضور نے فرمایا ہوا شہر المواسات, یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے. الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. فاحق الخلق, اللہ تعالی کے ہاں جو شخص اللہ کی مخلوق سے خوب محبت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالی کے عیال سے پیار کرنے والا اللہ تعالی کے ہاں انتہائی محبوب ہے. اسی طرح اس مہینے میں ہم نے یہ تربیت حاصل کی کہ حضور نے فرمایا ہوا شہر عظیم, شہر المبارک. اس جملے میں فرمایا کہ ایام عبادت کی وجہ سے مبارک اور عظیم ہو جاتے ہیں. دن عبادت کی وجہ سے, عبادت کی وجہ سے مبارک ہوتے ہیں اور عبادت کی وجہ سے دن عظیم ہوتے ہیں. ویسے تو دن سارے برابر ہیں اور دنوں میں سارے دن مبارک ہیں, کوئی دن منحوس نہیں ہمارے دین کا یہ حکم ہے اور تعلیم. لیکن بعض ایام اور بعض گھڑیاں اعمال صالحہ کی وجہ سے مبارک بھی ہو جاتی ہیں اور عظیم بھی ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایک اور بات جو حضور نے اس مہینے کے بارے میں فرمائی اور ہماری تربیت ہوئی وہ یہ کہ شہر یزاد فیہ رزق المومن, اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. اس کے دو معنی ہیں, ایک تو روحانی رزق بڑھ جاتا ہے, ذکر اذکار زیادہ ہو رہا ہے, قرآن کریم کی تلاوت زیادہ ہو رہی ہے, اعمال صالحہ کثرت سے ہم بجا لا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ سے ظاہری رزق بھی یقیناً بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ اس کو کرب اور مشکل اور تنگدستی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں. حضور نے فرمایا هَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ, تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا مَنْ سر رہ ستا لہو فی رزق ہی اور یونسا لہو فی اثر ہی فل یا سل رحم ہو, تم اگر سلا رحمی کرو گے تمہارے رزق کو ہم کشادہ کر دیں. اصل میں ہم رزق بڑھانے کے ان سورسز پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں جو میٹیریلزم کے نظام نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. کبھی رزق بڑھانے کے ان سورسز پر بھی نگاہ ڈالیے جو اللہ اور اس کے رسول نے تجویز کیا. اللہ فرماتے ہیں لو ان اہل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض, اگر بستیوں کے لوگ ایمان میں سچے ہو جائیں اور تقوی کی زندگی پر آ جائیں
تو آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھول.
اللہ قرآن کریم میں فرمایا لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم.
ہم نے جو وحی کے ذریعے سے ان کی طرف نظام اتارا ہے اس نظام کو اگر یہ نافذ کر لے تو زمین بھی ان پر سونا اگل دے گی اور آسمان بھی اپنی برکتیں نازل کرے گی.
اللہ قرآن کریم میں فرمایا. تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اعمال صالحہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. رزق میں اضافے کی کئی صورتیں ہیں. ایک یہ صورت بھی ہے کہ انسان بہت سی دشواریوں اور بیماریوں اور مشکلات سے بچا رہتا ہے. اسی طرح اس مہینے میں ہماری یہ تربیت ہوئی, غور کیجئے اس پر بھی, اور یہ سوال بہت ہوتا ہے اور اس کا جواب میں نے ایک آدھ مرتبہ سے عرض بھی کیا. اس مہینے میں یہ تربیت ہوئی کہ اعمال کے اجر پر ہمیں جانا چاہیے, ان کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن پر نہیں جانا چاہیے. اعمال کے اجر پر ہمیں جانا چاہیے, ان کی جو ٹیکنیکل تعریف ہے اس پر نہیں جانا چاہیے. مثلا لوگ کہتے ہیں کہ جی تراویح کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, یہ واجب ہے, سنت ہے, یا نفل ہے, یا مستحب ہے. یہ جملہ کہنے کا مقصد تراویح سے اپنی جان چھڑانا ہوگا, یا عالم کے کندھے پر رکھ کر خود اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالنا ہوتا ہے. ہمیں اس پر اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے, خدا رہا توجہ دو اس بات پر, ہمیں اس بحث پر نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ مستحب ہے, سنت ہے, واجب ہے. ہمیں اس پر نگاہ ڈالنی چاہیے کہ جو اجر اللہ کے حبیب نے روزے کا بیان کیا ہے, ایک بار برابر کمی کیے بغیر وہی اجر تراویح کا بیان کیا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور یہی جملہ ہے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, اعمال کا اجر بڑھا دینا, توجہ دیجیے اس پر, اس مہینے میں ہماری یہ ٹریننگ ہوئی کہ اعمال کا اجر بڑھا دینا اللہ تعالی کی شان کریمی اور شان رحیمی کا مظہر ہے. اعمال کا اجر بڑھ جانے کا مطلب کوالٹی کا بڑھ جانا ہے, کوانٹیٹی کا بڑھنا نہیں. کوانٹیٹی اتنی ہی رہتی ہے. اگر آپ نے دو فرض پڑے ہیں تو شمار دو فرض ہی ہوئے. اگرچہ رمضان میں فرائض کا اجر 70 فرضوں کے برابر اور نفلوں کا اجر فرضوں کے برابر ہو گیا, لیکن اجر بڑا ہے, کوالٹی بڑی, کوانٹیٹی وہی رہی. لہذا ہمارے ہاں جو قضاء عمری کا تصور ہے کہ جمعۃ الوداع کے روز 4 نفل آپ پڑھ لیں اور اس میں ہر رکعت میں اتنی اتنی مرتبہ فلاں فلاں سورت پڑھ لیں تو آپ کی پچھلی ساری قضائیں معاف اور ان پر وائٹو پھر گیا, یہ جاہلانہ تصور ہے. اس کی قرآن و سنت سے تائید نہیں ہے اور یہ غلط تصور ہے. قضاء عمری نوافل پڑھ کر جمعۃ الوداع کے روز نوافل پڑھ کر پچھلی ساری قضائیں معاف ہو جائیں, یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. اس لیے کہ کوالٹی بڑھ جاتی ہے, کوانٹیٹی اتنی ہی رہتی ہے. بعض ایام اور بعض مقامات پر اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے, لیکن گنتی کے لحاظ سے وہ اتنی ہی رہتی ہے. اسی طرح اس مہینے میں صحابت کی تربیت ہماری ہوئی. حضور نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں رمضان میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے, کان مغفرت لذنوبہ, اس کے گناہوں کی بخشش کا سامان ہوتا ہے. وعتق رقبتہ من النار, اس کی گردن جہنم سے آزاد ہوتی ہے. وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء, اور اللہ تعالی اس افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو روزہ رکھنے پر عطا فرماتے ہیں. اس کے اجر میں کمی کیے بغیر اتنا ہی اجر اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. ومن اشبع صائما، اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، سقاہ اللہ من حوضی شربتا، اس کو میرے حوض کوثر سے اللہ وہ پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخلے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے. یہ سخاوت کی تربیت. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، جس کی زبان سے کلمے میں لا الہ الا اللہ کے علاوہ کبھی کسی نے لا نہیں سنا. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کلمہ میں لا نہ ہوتا تو زندگی میں کوئی آپ کی زبان سے لا نہ سنتا. آپ کے ہاں لا یعنی نو نہیں تھا. سائل آتا ہے تمیز اتار کے اس کے سپرد کر دیتے. وکانا اطوت ما یکون فی رمضان، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت عروج پر ہوتی. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، فحش گوئی، بےہودہ گفتگو اور شور و شغب سے بچنے کی ٹریننگ ہم نے اس مہینے میں حاصل کی. حضور نے فرمایا اذان کرانا یوم صوم احدکم، جب تمہارا روزہ ہو، فلا یرفس، بےہودہ گفتگو نہیں کرنی ہے، ولا یسخب، چلانا نہیں ہے، فإن سابه احدن او قاتله، اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے یا لڑتا ہے، لڑنے کے لیے آتا ہے، فلیقول انی صائم، تو کہو میں تو روزے دار ہوں، مجھ سے آپ یہ توقع نہ رکھیے کہ میں آپ کو اس بات کا جواب دوں. وہ ایک ٹریننگ ہے فحش گوئی، بےہودہ گوئی اور شور و شغب سے بچنے کی ٹریننگ ہم نے اس مہینے میں حاصل کی. اسی طرح جھوٹ اور ناجائز امور سے بچنے کی ہم نے ٹریننگ حاصل کی. حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹے عمل کو اور کردار کو نہیں چھوڑتا اور بات نہیں آتا، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. گویا ہم نے اس مہینے میں ٹریننگ حاصل کی کہ آئندہ گیارہ مہینے جھوٹ سے اور ناجائز امور سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اسی طرح ہم نے اس مہینے میں، گزشتہ مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے میں، خود کو اللہ کی چوکھٹ پر لا ڈالنے کی تربیت حاصل کی اعتکاف کی صورت. حضور نے فرمایا جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ اس کو دو مقبول حج اور دو مقبول عمروں کا ثواب عطا کرتا. وہ اس کے ذریعے سے ہماری ٹریننگ ہوئی کہ ہم اللہ کی چوکھٹ پر اپنے آپ کو ڈالیں. لیکن یہ نہ ہو کہ جو ہی عید کا چاند نظر آیا پھر سارے معتکفین اگلی عید کا چاند بن گئے، اگلی عید کے چاند بن گئے کہ اگلی عید جب آئے گی تو پھر یہ بھی نظر آئیں گے. یہ کوئی ٹریننگ ہے؟ یہ کیسی ٹریننگ ہے؟ دس دن مسجد سے وابستہ رکھنے کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور جو ہی نکلے گویا نعوذ باللہ کسی قید سے رہا ہوئے ہیں، یہ پھر دوبارہ آئیں گے ہی نہیں. پھر تربیت کیسی ہوئی؟ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان غور کیجیے، رمضان میں ہماری یہ تربیت ہوئی کہ سری احکامات خداوندی کو، سری احکام خداوندی کو بلا ترمیم ہم نے قبول کرنا ہے. عیسائیوں کی طرح روزے موسم بہار میں نہیں، بلکہ چاہے گرمیوں میں ہوں یا سردیوں میں ہوں، ہم نے ضرور رکھنے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق رکھنے ہیں. عیسائیوں پر بھی ایک مہینہ روزہ فرض تھے، انہوں نے جب گرمیوں میں آئے تو خود عیسائی کونسل نے فیصلہ کیا کہ گرمیوں میں روزے رکھنے مشکل ہیں، لہذا آئندہ ہم صرف موسم بہار میں روزے رکھا کریں گے. اور چونکہ ہم نے چینج کی ہے، لہذا دس دن بطور کفارہ اور ہم بڑھا لیتے ہیں، 30 دن کی بجائے ہم 40 دن روزے رکھا کریں گے. یہ ترمیم خود لوگوں نے کی، لیکن اس مہینے میں ہماری یہ تربیت ہو رہی ہے کہ ہم اللہ تعالی کے حکم کو بلا ترمیم قبول کریں گے. سردیوں میں ہیں تو سردیوں میں رکھیں گے، اور گرمیوں میں ہیں تو انشاءاللہ
گرمیوں میں رکھیں گے.
اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو ایام, یہ جملہ بھی ذرا غور سے سمجھیے اور اس پر دھیان دیجئے, ایام اور اوقات کے اس طرح سے تقرر اور مقرر کرنا کہ ثواب انہی ایام اور اوقات میں محدود ہو, اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے اور اس کا بیان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں کہ فلاں دن اگر کام کریں گے تو اجر ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. اس کا تقرر میں اور آپ نہیں کر سکتے, اس کا انتخاب اور سلیکشن میں اور آپ نہیں کر سکتے, اس کا تقرر اللہ کرتا ہے اور اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے, میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھایا کہ دیکھیے نگاہ ہے, ایک نگاہ اٹھی ماں باپ کے چہرے پر پڑی, وہ نگاہ مقبول حج کے برابر, اور وہی نگاہ اٹھی کسی غیر محرم عورت کے چہرے پر پڑی, گناہ ہو گئی. نگاہ تو ایک ہی ہے, ادھر گناہ ہے ادھر ثواب ہے. ادھر اکڑ کر چلنا گناہ ہے, حالت طواف میں اکڑ کر چلنا ثواب ہے. عید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے, عید سے ایک دن پہلے رکھنا لازم ہے. اب یہ جو فرق ہے یہ اس لیے ہے کہ ایام اور اوقات اور اعمال کا اس طرح سے تقرر کہ ثواب انہی ایام اور اوقات میں محدود ہو, اس کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, ہماری تربیت اس مہینے میں ہوئی کہ ہماری خوشی کا بھی اظہار اللہ تعالی کی عظمت کے اقرار کے ساتھ ہوتا ہے, اور ہماری خوشی میں بھی اللہ تعالی کی عظمت کا اظہار پوشیدہ ہوتا ہے اور نمایاں ہوتا ہے. ایس عید الفطر میں آپ دیکھیے نا, جب آپ آتے ہیں تو کیا کہتے ہوئے آتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر نماز میں بھی اضافی طور پر آپ کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی, اور واپسی پہ جاتے ہوئے خطبہ جب شروع ہوتا ہے تو وہاں بھی خطیب سے کہا گیا ہے کہ آپ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر, اور واپسی پر جاتے ہوئے بھی کیا کہیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر. گویا ہماری خوشی میں بھی پروردگار کی عظمت کا اظہار نمایاں ہونا چاہیے. عید الفطر کرسمس کے تہوار کی طرح نہیں ہے. ایسے لوگ جو عید الفطر کو کرسمس کے تہوار کی طرح منانا چاہتے ہیں وہ تو جاہلیت کی طرف پلٹ رہے ہیں. ہمارا بچاؤ شریعت کی طرف پلٹنے میں ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, پلٹو اپنے رب کی طرف, اسلم لہ, اس کے سامنے سرنڈر ہو جائے. میرے بزرگوں اور دوستو, ہمارا بچاؤ اللہ کی طرف پلٹنے میں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا ففروا الی اللہ, بھاگو اللہ کی طرف. اللہ سے بھاگنے کا کہیں نہیں جا, اس لیے کہ اللہ سے بھاگ کر جاؤ گے کہاں, جہاں بھی جاؤ گے وہیں اللہ. اسی طرح اب یہ خاص میں چاہوں گا آپ کی اس پر توجہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں ہماری تربیت کے حوالے سے ایک اہم ترین تربیت جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس میں تازگی لائی گئی, اور تربیت یہ کہی گئی کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہارے پاس. مَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ, اے حبیب آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں, وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ, جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ, لوگوں جو کام بھی تم کرتے ہو
الا کنا علیکم شہودا تفیضون فی، جب تم اس کام میں کھبے ہوئے ہوتے ہو ہم اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہارے پاس ہوں۔
ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم،
تم تین سرگوشیاں کرتے ہو تو چوتھا میں تمہارے پاس ہوتا،
ولا خمسۃ الا هو سادسہم،
تم پانچ سرگوشیاں کرتے ہو تو چھٹا میں اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہارے پاس ہوتا ہوں۔
قرآن کے ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا،
تھوڑے ہو یا زیادہ ہو جہاں کہیں بھی ہو ہم اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہارے پاس ہوتے ہیں۔
ثم ينبئكم بما عملوا يوم القيامه،
پھر قیامت کے دن جو کچھ تم کر کے لائے ہو ہم اپنے علم کی وجہ سے محفوظ کر رہے تھے اس کو کھول کر تمہارے سامنے رکھتے۔
اور سورہ بلد میں فرمایا کیا جملہ ہے،
ایحسب ان لم یرہ احد،
کیا انسان سمجھتا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے،
کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے،
کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو ہم پھر بھی تمہیں دیکھیں۔
یا بنی کیا، اے میرے بیٹے، انہا انتکم مثقال حبت من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا کوئی عمل ہوا، فتکن فی صخرت،
وہ کسی چٹان میں دفن کر دیا گیا ہو،
اور کس سماوات
یا آسمانوں کی وسعتوں میں اس کو ڈال دیا گیا ہو،
او فی الارض یا زمین کی پہنائیوں میں دفن کر دیا گیا ہو،
یا تبہ اللہ، اللہ اس کو بھی سامنے لیا۔
قرآن
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ،
ہم نے انسان کو پیدا کیا اس کے جی میں جو وسوسے آتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں،
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور،
آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے، سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو وہ جانتا ہے،
قد یعلم ما انتم علیہ،
تم جس حال میں ہوتے ہو وہ جانتا ہے،
واللہ یعلم ما تصنعون،
تم جو کر رہے ہوتے ہو اس کو وہ جانتا ہے،
نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
ہم شاہ رکھتے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔
دیکھیے وضو اگر ٹوٹ جائے، وضو اگر ٹوٹ جائے اور کسی کو پتہ نہ ہو تو آدمی بے وضو حالت میں نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ میرے وضو ٹوٹنے کا کسی کو پتہ چلے نہ چلے اللہ کو بہرحال، اللہ کو بہرحال پتہ،
وہ جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا۔
اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے، شدت کی گرمی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، اے سی میں مشروع اپنا فریج میں ٹھنڈا پانی بھی ہے اور مشروبات بھی ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا،
انسان فریج کے سامنے سے بار بار گزرتا ہے لیکن وہاں سے پانی کا گھونٹ نہیں لیتا، اس لیے کہ اور کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔
بلکہ آپ وضو کرنے لگے ہیں، ٹھنڈا ہے پانی اور آپ نے کلی کے لیے منہ میں پانی لیا اور آپ کا حلق خشک ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے شدید تکلیف میں ہیں،
لیکن آپ اس منہ میں لیے ہوئے پانی کو حلق سے نیچے نہیں جانے دیتے، اس لیے کہ اور کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو اللہ بہرحال، اللہ بہرحال دیکھ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے؟ کیا اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے یا اللہ صرف روزے کی حالت میں دیکھتا ہے باقی نہیں دیکھتا؟ کیا ظلم کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہے؟ کیا قلم چلاتے ہوئے نہیں دیکھتا ہے؟ کیا جب ہم نے ترازو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے تو اللہ کی آنکھوں پر کوئی ہاتھ رکھ دیتا ہے نعوذ باللہ؟ کیا حق دباتے ہوئے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ رشوت لیتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہے؟ نہیں دیکھتا۔ کیا سال کے باقی 11 مہینے اللہ دیکھنا بند کر دیتا ہے؟
اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور سارا سال دیکھ رہا ہے اور ساری عمر دیکھ رہا ہے اور ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، اور ایک ایک ایکشن کو اور ایک ایک عمل کو اور سوچ کے ایک ایک زاویے کو اور تصور میں آنے والے خیالات کے ایک ایک پہلو کو اللہ دیکھ رہا.
یہ ٹریننگ رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے. یکدم رمضان گزرتے ہوئے ہم اس ٹریننگ کے حاصل کرنے کے بعد اس کے برعکس اگر کام شروع کر دیں تو یہ کامیاب ورکشاپ ہے. یہ کیسی ورکشاپ؟
معلوم ہوا کہ ورکشاپ کے کریکولم میں فرق نہیں ہے.
فرق ہماری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے. ہم نے اس ورکشاپ پر دھیان ہی نہیں دیا. ہم نے رسمن اپنی حاضری بس پر کی. میرے بزرگوں اور دوستوں، خدا را اس پر توجہ دو. اور اسی طرح ایک اور بات آخر میں عرض کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، ثم اتبعہ ست من شوال، پھر رمضان کے گزرنے کے بعد چھ روزے اور رکھتا ہے شوال کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں چھ روزے اور رکھتا ہے، کان کصائم الدہر، وہ ایسے ہی ہے جیسے پورا سال روزہ رکھنے والا. اس لیے کہ رمضان کے مہینے کے 30 روزے اور ہر روزے ہر عمل کا کم از کم قرآن نے ملٹی پلائی کیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو شخص ایک نیکی بجا لائے گا ہم اس کو اس کا اجر 10 گنا بڑھا کر دیں گے، کم از کم 10 گنا. تو 30 کو 10 سے ضرب دیں تو بن گئے 300، اور 6 کو 10 سے ضرب دیں تو 60، یوں 360 ہو گئے. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ نفلی روزوں کی بات نہیں ہے، جیسے وہ فرض ان کا اجر ہے ایسے ہی ان کا اجر بھی ان کے برابر ہے. اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا کہ جس طرح نماز فرض ادا کرنے کے بعد سنتیں اور نفل ہم پڑھتے ہیں جس سے نماز میں رہ جانے والی کمی پوری ہوتی ہے، اسی طرح یہ 6 روزے بھی رمضان کے روزے کے بعد ویسے ہی ہے جیسے فرضوں کے بعد سنت اور نفل پڑھی جاتی ہے. اور حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ اعلان کریں گے کہ میرے بندے کی نماز کو چیک کرو، اس کے فرائض صحیح ہیں کہ نہیں. جب فرائض میں کمی دیکھی جائے گی تو اللہ باوجود جاننے کے اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ذرا اس کے نفل چیک کر لو، نفلوں کی کیا صورتحال ہے، جہاں جہاں فرائض میں کمی ہے نفلوں کے ذریعے سے وہ کمی پوری کر لو اس کمی کو. اور یہی حال دیگر فرائض کے بارے میں ہوگا. تو اس لیے یہ جو 6 شوال کے روزے ہیں یہ اگرچہ نفل ہیں لیکن اجر ان کا بھی ویسا ہی ہے جیسا ان کا ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ عید الفطر کے اگلے دن آپ نے لازماً روزہ رکھنا ہے، ضروری نہیں. آپ شوال کے مہینے میں جب چاہیں ایک ایک رکھ کے ایک چھوڑ کر، 2 رکھ کے 2 چھوڑ کر، 3 رکھ کے 3 چھوڑ کر، اس طرح سے آپ ان کو رکھ سکتے ہیں. اس کو ترتیب وار یا اس کو شوال کی دوسری تاریخ، یعنی یکم وہ تو عید ہے، اس دن تو روزہ رکھنا ویسے ہی منع ہے، دوسری تاریخ سے شروع کرنا لازمی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی سمجھ دے. واخر دعوانا.